وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، میرے عزیز و میرے بھائیو، نکاح انسان کی ضرورتوں میں سے ہے. انسان عمر کے ایک مرحلے میں پہنچنے کے بعد 15-16 اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسموں کی سسٹم ایسی بنائی ہے کہ آدمی کے جسم کے اندر واسنا کہیے، شہوت، سیکس، یہ جنم لیتا ہے. اگر اس کو حلال طریقے سے پورا کیا جاتا ہے، مرد اور عورت اس کے لیے حلال طریقہ اپناتے ہیں، تو یہ عبادت بن جاتا ہے. اور اگر اس کے لیے حلال طریقہ اپنایا نہیں جاتا ہے، تو یہ چیزیں پھر حرام کاری بن جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا طریقہ سکھایا بتایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کا طریقہ بھی ہم کو سکھایا، جیسے آپ نے ہم کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی، روزہ رکھنے کا طریقہ سکھایا کہ روزہ کیسے رکھا جائے گا، حج عمرہ کیسے کیا جائے گا، اس کا طریقہ ہمیں آپ کو سکھایا گیا. اور دنیا میں سارے مسلمان اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. نماز کا طریقہ کوئی مسلمانوں کے مختلف سماجوں کے اندر بٹا ہوا، تقسیم کیا ہوا نہیں ہے کہ بھائی پٹھان لوگوں کی اس طرح نماز ہوتی ہیں کہ وہ پہلے سجدہ کرتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، پھر قیام کرتے ہیں، ایسا ہے. میمن لوگوں کی ایسے نماز ہوتی ہے، مومن سماج کی ایسے نماز ہوتی ہے، فلانے ڈکنے سماج کی ایسی نماز نہیں. آپ دیکھو سارے مسلمان ان کی نماز کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پہلے قیام، پھر رکوع، پھر سجدہ، پھر قاعدہ، پھر سلام. اگر اس کے خلاف ورزی کوئی آدمی کرے گا تو اس کی نماز نماز نہیں ہے، نماز عبادت ہے. اس کا ایک طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قیامت تک سکھا دیا ہے. روزے کا آپ نے ایک طریقہ پوری دنیا کو سکھا دیا ہے. قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی ساری کمیونٹیاں ایک ہی طریقے سے روزہ رکھتی ہیں کہ صبح صادق سے اپنا کھانا پینا بند، اور سورج کے ڈوبنے پر روزہ افطار کرتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ یوروپ میں، افریقہ میں، دنیا کے فلاں ملک کے اندر وہاں کے مسلمانوں کے آدھے دن کا روزہ ہوتا ہے کہ 1 بجے 2 بجے وہاں افطاری کا ٹائم ہو جاتا ہے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. سب کے روزے کا طریقہ ایک ہے. پوری دنیا سے امڑ کر لوگ بیت اللہ پر حج کے لیے پہنچتے ہیں، اور سب احرام کی 2 چادروں میں ہوتے ہیں. سارے کالے کیا، گورے کیا، عرب کیا، عجم کا، سب کے حج کرنے کے مقامات ایک ہی ہیں کہ طواف خانے کعبہ کا کرتے ہیں، مینا میں قیام کرتے ہیں، مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں، عرفات میں قیام کرتے ہیں. سارے دنیا کے مسلمان، سب ملکوں کے، سب رنگوں کے، سب سماجوں کے، ایک ہی جگہ پر ان کے ایک ہی قسم کے ارکان سے ان کی حج ادا ہوتی ہے. ایک ہی تاریخ پر، ایک ہی جگہ پر جمع ہونے سے حج کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے. اس میں کوئی الگ الگ طریقہ نہیں ہے، الگ الگ تاریخیں نہیں ہیں، الگ مقامات نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو، آپ کو یہ چیز سمجھائی اور سکھائی ہے. جیسے نماز عبادت، اس کا ایک متعین طریقہ، روزہ عبادت ہے، اس کا ایک متعین طریقہ، بیت اللہ کا حج عبادت ہے، اس کا ایک متعین طریقہ ہے، ایسے میرے عزیز و میرے بھائیوں نکاح بھی کیا ہے؟ عبادت ہے، اور اس کا ایک متعین طریقہ ہے. اور وہ طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آپ کو سکھایا کہ نکاح میں بنیادی چیز کیا چاہی جاتی ہے، کہ نکاح میں بنیادی چیز دلہے کی طرف خاندان والوں کی طرف سے، دلہن کے گھر والوں کی طرف سے جو چیز چاہی جاتی ہے کہ دونوں گھرانوں کے لوگ سنت اور سادگی کا لحاظ رکھے، سنت اور سادگی کا کیا رکھے، لحاظ کرے. نکاح اپنے مال کو، مال کے اسٹیٹس کو دکھانے کی چیز نہیں ہے. نکاح کسی سماج کا الگ الگ طریقے سے نہیں ہوتا ہے کہ ہم فلانے سماج کے ہیں، ہمارے یہاں اس طرح دھوم دھام سے شادیاں ہوتی ہے، ہمارے یہاں پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، ہمارے یہاں ڈی جے بجائے جاتے ہیں، بینڈ باجے بجائے جاتے ہیں، ہمارے یہ یہ رسمیں ہوتی ہیں، یہ یہ رواجات ہوتے ہیں، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. ہماری شریعت سے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو بتائی سکھائی ہے، اس سے ان چیزوں کا میرے بھائیوں دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے. جتنے خرافات سماجوں میں ہو رہے ہیں اس کا کوئی تعلق شریعت، ہمیں تو یہاں ایک سیدھی بات ہے، دلہا ہو دلہن ہو، ایجاب و قبول ہو مہر ہو، دلہا اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کر لے، بس ختم قصہ. اس سے زیادہ لمبی چوڑی نکاح کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ نکاح میں جتنی سادگی ہوگی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایمن النکاح برکتن ایسرہ مؤنتن، سب سے زیادہ با برکت نکاح وہ ہے کہ جس میں سب سے زیادہ کم خرچہ ہو، جس میں سب سے زیادہ کم خرچہ ہو. مال اللہ نے دے رکھا ہے، مال نعمت ہے، اس کو نکاح میں شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں سماجنا مالدار مانو سوچے ہمارے سیاہ ویوہ نے لگن آری جیسا ہے، غلط بات ہے. یہ مال لگانے کے لیے امت میں بہت سی جگہ ہیں، وہاں لگاؤ، کیوں خرافات میں لگاؤ؟ مسلمان اپنی نادانی سے اللہ کی دی ہوئی مال کی نعمت کو غلط جگہوں پر خرچ کر دیتا ہے. ہوتا کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے دو دن کے لیے ان کے نام کی واہ واہ ہو جائے گی، لیکن جب نکاح کے اندر جو چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مطلوب ہے، سادگی، جب یہ سادگی نہیں پائی جائے گی تو اس کا سیدھا اثر کہاں ہوگا؟ اس نکاح کی برکتوں پر ہوگا. نکاح میں برکت مطلوب ہے، اسی لیے جب دلہا شادی کرتا ہے تو آپ کیا دعا دیتے ہیں اس کو؟ بارک اللہ لک، بارک اللہ علیک، وجمع بینکما فی الخیر، اللہ تعالیٰ تم دونوں کے اندر برکت نصیب دے، برکت کی دعائیں کرتے ہیں. معلوم ہوا برکت مطلوب ہے. یہ برکت کہاں پر ہے؟ سادگی میں ہے، سنت میں ہے. یہ برکت کہاں ہے؟ سنت اور سادگی میں ہے. جب یہ سادگی کا لحاظ نہیں ہوتا ہے، ان سنتوں کو دونوں گھرانوں یا ایک گھرانے کی طرف سے چھوڑا جاتا ہے، تو یہ برکتیں دھیمے 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 اس نکاح سے دلہا دلہن کی زندگیوں سے دور ہو جاتی ہے. دو دن تو گھر والوں کو خوشی ہوتی ہے، سماج میں نام کی واہ واہ ہو جاتی ہے، لیکن اخیر میں بھگتنا پڑتا ہے ان دلہا دلہن کو. بھگتنا کس کو پڑتا ہے؟ ان دلہا دلہن کو بھگتنا پڑتا ہے. جب یہ بھگتیں گے تو کوئی دیکھنے نہیں آئے گا، یہ بھگتیں گے تو کوئی تسلی دینے نہیں آئے گا. جن کے سامنے آدمی نے اپنے نام ہونے کے لیے پیسوں کا دھماڑا کیا تھا، وہ دور سے سارا تماشا دیکھیں گے اور پیچھے سے تالی بجائیں گے کہ برابر چاہو تو جو ہم نے تو ہاں پیٹ کے پیچھے تالی بجائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں ان نادانیوں سے بچو. اللہ تعالیٰ نے نماز کو کتنا آسان بنایا ہے، نماز پڑھنے جاتے ہو، اللہ کا حکم پورا کرتے ہو، اس میں کوئی پٹاخے بچتے ہیں؟ بولو اس میں کوئی خرافات اور سماجک رواجات ہوتے ہیں؟ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، اس میں کوئی رسوم رواجات ہیں؟ ایک آدمی بیت اللہ کا حج کرتا ہے، اس میں کوئی رسوم رواجات ہیں؟ اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، کوئی رسم نہیں، کوئی رواج نہیں. نکاح بھی اللہ کا حکم ہے، اس کو کر رہے ہیں تو اس میں رسوم اور رواجات نہیں ہونے چاہیے. اس لیے دیکھو جتنی سادگی سے نکاح ہو رہے ہیں بھائی، بعد میں بھی رخصتی ولیمہ سب چیزیں کیا ہونی چاہیے؟ سادگی سے ہونی چاہیے. ہاں تاکہ اللہ تعالیٰ اس دلہا دلہن کو نکاح کی برکتوں سے مالا مال کر دے. ہر ماں باپ چاہتا ہے، ہر ماں باپ ہاں، کہ ان کا بیٹا اور بہو، لڑکی کے گھر والے بھی چاہتے ہیں کہ داماد اور بیٹی سکون سے رہے، خیر کے ساتھ رہے، ان کا جیون سوکھی رہے، ان کے گھروں کے اندر کوئی ببال جھنجٹ نہ ہو، ان کے آل اولاد میں زندگیوں میں خیر اور برکت ہو۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ جیسے جتنے سادگی سے نکاح یہاں ہو رہے ہیں یا کہیں مسجدوں میں نکاح سادگی سے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد رخصتی، ولیمہ اور جو چیزیں ہیں، یہ سب چیزوں کے اندر فریقین دونوں جانب سے سادگی پوری ملحوظ رکھنی چاہیے، شریعت کی حدود میں رہ کر سب چیزیں کرنی چاہیے۔ ہمارے سماج میں یہ رواج ہے، فلانا رواج ہے، ٹکنا رواج ہے، ہمارے یہاں تو ایسا نہ ہو تو کہلاوے نہیں کہ شادی ہوئی، یہ سب چیزیں چھوڑ دینی چاہیے۔ لوگ کو جو کہنا ہے کہیں، دو دن کہیں گے پھر تیسرے دن چپ ہو جائیں گے، لیکن آپ نے سنت کا خیال کر لیا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا ہے، وہ جوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا حقدار بن چکا ہے۔ یہ اپنے موت کے آخری، زندگی کے آخری لمحے تک اس نکاح کی برکتوں کو دیکھیں گے، بلکہ اس کے آگے دیکھیں گے۔ علماء نے لکھا ہے دنیا میں ساری عبادتیں موت پر ختم ہو جاتی ہے، دو چیزیں، دو عبادت باقی رہتی ہے، ایمان باقی رہتا ہے اور نکاح باقی رہتا ہے۔ یہ جو نکاح اس وقت ہوگا نا، یہی نکاح ہوگا کہاں پر، یہی نکاح معتبر ہوگا جنت میں۔ جنت کے اندر الگ سے اللہ تعالیٰ نکاح نہیں کروائے گا، یہ نہیں کہے گا وہ مجادر میں کیا تھا، چلو اس کی کیا کروا دو، دوبارہ اس کا نکاح کرواؤ، تجدید کرواؤ، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ نکاح کی عبادت، وہ جنت میں یہ نکاح باقی رہے گا۔ نماز آپ نے پڑھی ہے، اس کا اجر ثواب ثواب اللہ آخرت میں دے گا، معاملہ ختم۔ روزے رکھے ہیں، اجر دے دے گا، معاملہ ختم۔ حج عمرے کیے ہیں، اجر دے دے گا، معاملہ ختم۔ اور جتنی عبادتیں فرض نفل آپ نے ادا کی ہے، خدا پاک محشر کے میدان میں بندے بندی کو اس کا اجر دے کر اس عبادت کا تذکرہ ختم کر دے گا، لیکن نکاح کا تذکرہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ جوڑا جنت میں جائے گا، یہ نکاح جنت میں بھی باقی رہے گا، ایمان باقی رہے گا، کیونکہ ایمان کے بغیر تو کوئی آدمی جنت میں داخل ہو نہیں پائے گا، اور یہ نکاح باقی رہیں گے۔ اس لیے وقت کم ہے، نکاح زیادہ ہے، مختصر یہ ہے میرے عزیز و میرے بھائیوں، سادگی ملحوظ رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان جوڑوں کو تمام قسم کی آخر تک خیر و برکتوں سے مالا مال رکھے۔ یہ بچے تو زیادہ نہیں، ان کے اندر امنگ ہوتے ہیں، اصل میں سمجھنا ہے سماج کے والیوں کو، وڈیلوں کو، ہر سماج کے والی اور وڈیلوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیسا کرنا چاہیے۔ اگر یہ سمجھ جائیں کہ ہمیں اپنے یہاں کی شادیوں کو سنت طریقے کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے، اور وہ اس پر ماشاءاللہ اتفاق کر لیں، تو اللہ تعالیٰ شادی کے لائن سے جتنی غیر شرعی چیزیں ہمارے سماجوں کے اندر گھسی ہوئی ہیں، اللہ ان تمام چیزوں کو عافیت کے ساتھ دور کر دے گا۔ اس لیے ان چیزوں کا لحاظ کرنے کی ضرورت ہے۔ نکاح تو عبادت ہے، جیسے ہر عبادت نیت کے ساتھ ہوتی ہے، نکاح بھی اس کو کرنے والے پڑھنے، نکاح دلہا دلہن نیت کریں گے، تین نیتیں کریں گے۔ پہلی نیت کریں گے اتباع سنت، پہلی نیت کریں گے اتباع سنت، میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں نکاح کرتا ہوں۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے، آپ نے اپنی بچیوں کے نکاح کروائے، آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت نے نکاح کیے، حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ نکاح نہ کر پائے، عیسیٰ علیہ السلام نکاح نہ کر پائے، لیکن جب قرب قیامت ان کا آسمان سے زمین پر نزول ہوگا، دنیا میں آئیں گے، نکاح کریں گے۔ سارے نبیوں نے نکاح کیے ہیں۔ ہاں، دوسری چیز نیت کریں تحسین عفت، پاک دامنی کی حفاظت۔ آدمی جوانی کی چوکھٹ پر قدم رکھتا ہے، اندر کی شہوت جوش مارتی ہے، اگر اس کو نکاح کے راستے سے تسکین نہ دی گئی تو پھر آدمی کا پیر کسی حرام کے کنڈالے میں پھنس جاتا ہے۔ اس لیے ہماری شریعت نے زنا کی پہلی سیڑھی، نظر سے نظر ملنا، آنکھ سے آنکھ لڑنا، اس کو حرام قرار دیا کہ بچے اس سے۔ قرآن نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کیوں؟ وہ بے حیائی اور بد چلنی کا راستہ ہے۔ کیا زنا سے قریب کہاں سے ہوتا ہے؟ کہ آدمی کی پہلے پرائی عورت کے ساتھ آنکھ سے آنکھ لڑتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آنکھ کے بارے میں مردوں کو بھی مستقل حکم دیا، عورتوں کو بھی مستقل حکم دیا۔
قل للمؤمنين قل للمؤمنين ان يغض من ابصارهم, آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. اور پیچھے اسی کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. کیوں؟ زنا کی شروعات آنکھ سے ہوتی ہے, یہ اس کی پہلی سیڑھی ہے. میرے جوان دوستو, میرے بھائیو, یہ چیز عفت اور پاک دامنی یہ بہت پسندیدہ چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاک دامن تھے. ہاں, اسلام سے پہلے بھی زنا پسند نہیں کیا جاتا تھا. ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے جب ایمان پر بیعت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے چند کلمات فرمائے, اس میں جملہ یہ تھا کہ اللہ یزنین, وہ زنا نہیں کرے گی. ہندہ ابو سفیان کی بیوی جو نئی نئی مسلمان ہوئی تھی کہنے لگی اتزنی الحرہ, کیا آزاد عورت بھی زنا کرا سکتی ہیں؟ آزاد عورت بھی زنا کر سکتی ہیں؟ اسلام سے پہلے بھی اس کو عیب کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولدتُ من نکاح لا من سفاح, میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں, میرے ماں باپ نے نکاح کیے تھے. میرے ماں باپ عبداللہ اور آمنہ نے کیا کیے تھے؟ نکاح کیے تھے. اور میرے اوپر کی نسل میں, اوپر کے باپ داداؤں میں کسی نے زنا نہیں کیا. اللہ نے نور نبوت کو پاک سلبوں میں رکھا اور پاک سلبوں سے, پاک پشتوں سے منتقل ہوتے 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 عبداللہ کی پشت میں آیا. ولدت من نکاح لا من سفاح, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں ہوا. آپ کے چب ابو طالب نے پڑھایا, خطبہ نکاح کا ابو طالب نے پڑھا, مہر بھی ابو طالب نے ادا کیا. آپ نے فرمایا میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں, زنا سے نہیں. اللہ تعالیٰ کو زنا کسی حال میں پسند نہیں ہے اور ہماری شریعت میں زنا کی بالکل اجازت نہیں ہے. کہ جب یہ جذبات دل میں جنم لیں, کہ بچوں کی شادیاں کروا دو, یہ مت سوچو یہ پگ برتھ ہو جاویں, انڈیپینڈنٹ بن جاویں. کیا بن جاویں؟ انڈیپینڈنٹ. اس کا کیا مطلب کہ پوتے کما تو تھئی جاتا اور پچھلی پرانوانو ہے لے کے. ارے بھائی, اس کی شادی کروا دو, اس کی بیوی آئے گی, اس کا رزق ساتھ میں لے کر آئے گی. کیوں حرام میں مبتلا کرتے ان کو؟ زنا کا سدے باب ہے نکاح, اور اس سے آدمی کی پاک دامنی کی حفاظت ہو جاتی ہے. تو آدمی اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی نیت کریں, کہ یہ مومن کی صفت ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ بات تھی کہ اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک دامنی کا اللہ سے سوال کیا, آپ نے اس کی دعا مانگی. اس لیے جب آدمی عمر کے اس مرحلے میں پہنچتا ہے, تو اس مرحلے میں پہنچنے کے بعد اندر یہ چیز جنم لیتی ہے, شہوت اور واسنا. اس کو دبانے کا اور اس کو پورا کرنے کا آسان راستہ کیا ہے؟ نکاح ہے. پاک دامنی اس سے بچتی ہے, پاک دامنی کی صفت حاصل ہوتی ہے. نکاح کرنے والے یہ نیت کریں کہ اللہ میں اس نکاح سے کہیں میں اپنی پاک دامنی کی نیت کرتا ہوں, کہ آئندہ انشاءاللہ نکاح کروں گا, آئندہ نکاح سے رہوں گا, کسی غلط کنڈالے میں میرا پیر پھنسنے نہیں دوں گا. اور تیسری نیت کریں تکثیر امت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بڑھوتری کرنا. ہاں, اللہ کے نبی کی امت میں بڑھوتری, کہ آج دو ہیں, کل اللہ اولاد دے گا, تین ہوں گے, چار ہوں گے, پانچ ہوں گے. جتنی اولاد پیدا ہوتی رہے گی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مجمع اتنا زیادہ ہوتا جائے گا, بڑھتا جائے گا. کل قیامت میں ہر نبی اپنے امت کے مجمع پر فخر کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کریں گے؟ بولو, مجھ پر, آپ پر, اپنی امت کے مجمع کی کثرت اور میجورٹی پر, سارے نبیوں پر, امتوں پر فخر کریں گے. حدیثوں میں ہے کہ تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم, کہ تم بہت محبت کرنے والی اور بہت بچے پیدا کرنے والی عورتوں سے شادی کرو, کہ کل محشر کے میدان کے اندر اپنی امتوں کی ذاتی پر, اپنے مجمع کی ذاتی پر میں کیا کروں گا؟ سارے نبیوں پر فخر کروں گا. نکاح کرنے والا یہ نیت سے نکاح کرے, اللہ مجھے اولاد دے گا, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ اور بڑھوتری ہوگی, اور یہ چیز میرے نبی کے لیے کل قیامت میں فخر کا باعث بنے گی. اس نیت کے ساتھ, ان تین نیتوں کے ساتھ نکاح کریں گے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. ارے ٹھیک ہے, تم سب پیچھے والے کیوں بولتے ہو؟ آگے والے بولے، دولے بولے، تم کو کہاں پڑھنا ہے؟ تمہارا تو ہو چکا ہے. لو دیکھو، جس دلہا کا نام بولا جامع 74-75 نکاح ہے، سردی ہے، دیکھتے دیکھتے مغرب ہو جائے گی. جس کا نکاح ہو جائے وہ بھی سکون سے وہیں بیٹھا رہے، کوئی مبارکبادی دینے کے لیے کھڑا نہ ہو، دعا ہو جائے اس کے بعد مبارکبادی دیتے رہے، مجمع میں ذرا بھی انتشار پیدا نہ کرے، سکون وقار مجمع کا باقی رکھے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ساتھ دوں گے نا. پانی پلا دوں تھوڑا سا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسولنا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمد صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. مولوي أحمد ابن مولوي رفيق صاحب، ان کے وکیل مولوي مسعود مولوي علي. کون وکیل کون ہے؟ آپ وکیل ہیں، آپ نے بچی کی اجازت دی، پڑھا دوں. بھائی مولوی احمد صاحب، میں نے صفیہ بنت مولوی مسعود کی ذات کو 4000 روپیہ مہر کے عوض میں آپ کے نکاح میں، 40,000 روپیہ مہر کے عوض میں آپ کے نکاح میں آپ کی بیوی بنا کر دیا، کیا آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لک وبارک علیک جمع بین القلب. مولوی ثوبان بن مولوی الیاس مکھی، وکیل کا نام ہے محبوب شورا، مہر ہے 28,000 روپیہ، آپ نے بچی کی اجازت لی. بھائی مولوی صوبان صاحب، میں نے میسرا بنت محبوب شورا کو میسرا لے، ایسا نہیں لکھا جاتا اس کو، مسیرا بنت محبوب شورا کو 28,000 روپیہ مہر کے عوض میں آپ کے نکاح میں آپ کی بیوی بنا کر دیا، کیا آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لک وبارک علیک جمع بین الخیر. سلمان بن عبد الواحد، ان کے وکیل یونس سلیمان الاد، یونس سلیمان کون ہے؟ آپ یونس سلیمان ہیں؟ نہیں نہیں، یہاں تو یونس سلیمان لکھا ہے. بھائی سلمان عبد الواحد ماجن، ماجن کے ماجن کیا ہے؟ ماجن آپ ہیں. بھائی ان کے وکیل کون ہیں؟ یونس سلیمان. نہیں بچی، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کی بچی ہے، آپ اس کے باپ ہیں، آپ کی اجازت ہے. ٹھیک ہے بھائی سلمان، میں نے ماریا بنت یونس الاد کو ان کے والد محترم یونس بھائی کی وکالت سے مہر فاطمی کے عوض آپ کے نکاح میں آپ کی بیوی بنا کر دیا، کیا آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لک بارک علیک جمع بین الخیر. حافظ تاسین بن مولوی مزمل اور وکیل ان کے مولوی طاہر طاہر پادر والا، آپ وکیل ہیں، آپ نے اجازت دی ہے، وہیں رہو بیٹا، وہیں رہو، وہیں رہو مولوی صاحب. حفیظ صاحب، میں نے فاطمہ بنت مولوی طاہر کی ذات کو 51,000 روپیہ مہر کے عوض میں آپ کے نکاح میں آپ کی بیوی بنا کر دیا، کیا آپ نے اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لک و بارک علیک جمع بینکما بالخیر. مصطفیٰ بن زبیر الاد اور وکیل کا نام ہے مولوی عرفان، آپ مولوی عرفان صاحب ہیں، آپ نے اجازت نہیں ہے. بھائی مصطفیٰ بھائی، میں نے عادلہ بنت مولوی عرفان کی ذات کو 25,000 روپیہ مہر کے عوض میں آپ کے نکاح میں آپ کی بیوی بنا کر دیا، کیا آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لک و بارک علیک جمع بینکما بالخیر. حافظ عبداللہ بن عبد الصمد، ان کے وکیل ہیں مولوی شعیب صاحب، آپ نے اجازت لی بچی کی، اچھا آپ والد ہیں اس کے. بھائی حافظ صاحب، میں نے فاطمہ بنت مولوی شعیب صاحب کو مہر فاطمی کے عوض میں آپ کے نکاح میں آپ کی بیوی بنا کر دیا، کیا آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لک و بارک علی جمع بالخیر. مولوی سلمان بن عارف بھائی میمن پالن پور اور وکیل ہے محمد طاہر بھائی، آپ کی بچی ہے، اچھا اچھا اچھا، آپ کو بچی نے اجازت دی ہے. بھائی مولوی سلمان صاحب، میں نے ماریا بنت عبد الستار کی ذات کو مہر فاطمی کے عوض میں آپ کے نکاح میں آپ کی بیوی بنا کر دیا، کیا آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لک و بارک علیک جمع بینکما بالخیر. اویس خان رشید خان پٹھان پالن پور اور ان کے وکیل ہیں ذوالفقار خان، آپ کی بچی ہیں ذوالفقار بھائی، جی بھائی اویس خان، میں نے کیا نام لکھا یہ علیش خانم، علیش علیش خانم کی ذات کو علیشا علیشا اچھا علیشا خانم کی ذات کو 5,000 روپیہ مہر کے عوض میں آپ کے